اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بیدد کل ذرات میاد اکاق سمدین سورہ البقرہ آیت نمبر 41
وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
إيمان لاو اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ دو اور مجھے سے ڈرو
وَآمِنُوا ایمان لاؤ یقین ایمان یعنی یقین لاؤ اللہ پر کائے پر بِمَا أَنزَلْتُ جو آپ پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن مصدق لما معکم یہ تصدیق کرتا ہے اور کتابوں کی جو پہلے آئیں یعنی تورات زبور انجیل تمام صحیفے ولا تکونو اولا کافر بے ہی اور تم مت بنو پہلوں کی طرح انکار کرنے والے ولا تشترو مت خریدو بے آیاتی سمنن خلیلا ان آیتوں کے ذریعے دنیا کا حقیر مال او وہی فر فتقون میری ناراضگی سے ڈرو. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے, اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ وعدہ پورا کرو, تم وعدہ پورا کرو گے اور تو میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا کروں گا. اللہ کا میرا وعدہ اللہ سے کیا ہے, یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. اب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی اللہ کے علاوہ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے, صرف اللہ ہی میرا پالنے والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے مجھے اللہ کا پیغام پہنچا. اور اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو, اس میں کسی سے مت ڈرو, کسی دنیا والے سے مت ڈرو اور ایمان لے آؤ قرآن پر جو میں نے نازل کیا. اچھا یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پس منظر ہے لیکن یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. پس منظر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت نقش قدم پر چلے گی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر, یعنی ایک ایک قدم پر. اگر انہوں نے وہ ایک ہے سمسر ایک جانور ہے اس کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی ہے تو میری قوم بھی کرے گی, اگر ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری قوم بھی کرے گی, میری امت بھی کرے گی. تو اب اس حدیث کو مجھے ذہن میں رکھ کے اب اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کہیں میں تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چل رہی, کہیں وہ جیسے اللہ کے نافرمان تھے. اب یہود اور نصارہ, یہود کون تھے, یہودوں کے قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن تک سب اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ نے کوئی یہود قوم نہیں بنائی, کوئی نصارہ قوم نہ بنائی, کوئی سنی وہابی یہ کچھ نہیں بنائے, ایک اسلام ایک دین اسلام ہے. اب یہ اس وقت یہود اور نصارہ کافی ان کے پاس علماء تھے, ان میں کافی وہ پڑھے لکھے تھے, انبیاء ان میں گزر چکے تھے, لیکن انہوں نے اپنے دین کو خراب کر دیا, اس میں اپنی مرضی شامل کر دی, اپنی مرضی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق وہ دین کو استعمال کرنے لگے جیسے ہم کر رہے ہیں. اب قرآن تو حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، اس میں ایک ایک نقطہ سمجھایا ہے، لیکن میں نے قرآن کے ساتھ وہی کر رہی ہوں جو یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا۔ تو اب انہوں نے قرآن کو استعمال کیا اپنی مرضی سے، اس میں تبدیلیاں لائیں، اس کو یہاں اللہ کہتا ہے کہ جیسے وہ انہوں نے انکار کیا، اللہ مجھے کہتا ہے اس طریقے سے تم انکار نہیں کرو، اور ہم کر رہے ہیں انکار۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے نازل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے میں نے اور پیغمبروں پر نازل کی تھی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفے۔ تو ان لوگوں نے انکار کیا، کہیں تم ان کی طرح مت انکار کرنا۔ تو ہم تو انکار کر رہے ہیں، اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اس کے آئینے میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اللہ کہتا ہے میری آیتوں پہ دنیا کا حقیر مت مال لو، مت لو۔ قلیل، قلیل کا کیا مطلب؟ کہ ہم تھوڑا لے لیں گے بڑے کی اجازت ہے؟ نہیں، دنیا کا، اگر ساری دنیا بھی ہم حاصل کر لیں اللہ کی مرضی کے خلاف تو وہ قلیل ہی ہوگا۔ اللہ کی مرضی تو بہت بڑی ہے، قرآن تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ساری دنیا بھی اگر تمہیں دنیا میرے مقابلے میں مل جائے یا قرآن کے مخالفت کرنے میں مل جائے، جب بھی وہ قلیل ہی ہے، تو اللہ کہتا ہے بالکل اس کو استعمال نہیں کرو میرے خلاف، دنیا کو میرے خلاف استعمال نہیں کرو۔ یہاں یہ ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ ہے، نور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ قرآن مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو اپنا نمائندہ بنانے کے لیے مجھے اس نے اپنی تعلیمات تو مجھے دینی تھی جو مجھے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی۔ تو اب میں نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ان کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کیا اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور رسول کی مرضی لے لی، تو میں اللہ کی خلیفہ بن جاؤں گی، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی پہ بھی پابندی نہیں رکھی کہ وہ یہ میرا خلیفہ بن سکتا ہے اور یہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اب تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، تمہیں میں دوں گا، ہدایت میں دوں گا، رہنمائی میری ہوگی، اس رہنمائی کے تحت تم زندگی گزارو گے تو تمہیں خلافت کا درجہ مل جائے گا۔ ظاہر خلافت کا مطلب جب ہم اللہ کے خلیفہ ہیں تو اب ہر چیز مجھے اللہ سے پوچھ کے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو خلیفہ کا درجہ ملے گا۔ اپنی مرضی کریں گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس قرآن، اس کے اپنی کتابوں پہ عالم تھے، تعویذ، گنڈے، جادو، ٹونے، ملاوٹ اور لوگوں دنیاوی فائدہ، یہ تمام چیزیں جو اب اس وقت ہم میں ہیں وہ ان میں تھیں۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مردود کر دیا، ہٹا دیا، اب ہمیں ان کی جگہ دی ہے۔ اب اگر ہم بھی وہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہٹا دے گا، کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو مجھے سوچنا چاہیے اپنے متعلق تو کہ میں یہود و نصارہ کے کہنے پہ تو نہیں چل رہی، کیا میں وہی غلطیاں تو نہیں کر رہی جو یہود و نصارہ نے کی؟ میں وہی تو میں اب سلوک اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر رہی جو انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کی؟ میں وہی غلطیاں تو نہیں کر رہی جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کی؟ تو اب جگہ دیکھا جائے تو ہم نے بھی دیکھ لیں کیا کیا علماء کیا کیا ہے۔ سود ہم کھا رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں۔ عام ہے پاکستان، اسلامی ملک ہے، آپ لوگ ہر روز مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں علماء کے۔ اچھا، اور ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے کو بھی دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی چاہے ساری دولت بھی تمہیں مل جائے وہ میرے مقابلے میں حقیر ہے، تو اللہ کہتا ہے مت لو اس کو۔ وَإِيَّ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ جس دن میں نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، تمام مخلوق کا ڈر میرے دل سے نکل جائے گا۔ اب اگر میں کسی سے ڈرتی ہوں تو اس کا وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتی۔ کیوں؟ اب یہ آپ لوگ اس وقت خود سوچیں, اگر مجھے کسی کا ڈر ہے, کسی کا, دنیا والے کا, اللہ کے مقابلے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتی, میں دنیا سے ڈرتی ہوں. تو جس دن میں نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا, اب اللہ سے ڈرنے کا یہ معنی کیا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں اللہ کے حکم, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں, تاکہ وہ مجھ سے ایسا کوئی کام, ایسی بھول چوک, ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ جب ڈر آ گیا تو وہ مخلوق کا ڈر چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم جو مخلوق کے ساتھ, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے برتاؤ کرنے کا طریقہ شوہر کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سب کے ساتھ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا بتایا ہے, اس میں اللہ کی محبت ہی حاصل ہوتی ہے, انسانوں کا ڈر نہیں آتا اس میں, صرف اللہ کا ڈر. ان کی خدمت پھر ہم بہت, ان تمام انسانوں کی خدمت ہم بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بہت محبت سے کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں, بہت ادب کرتے ہیں, اللہ کی ڈر کی وجہ سے, کیونکہ ادھر ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ان بندوں کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے, ہمارا دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے مجھ سے ڈرو. آپ لوگ آزما کے دیکھیں, جب آپ اللہ کے خوف سے اپنے یہ تمام اپنی برائیاں ختم کر دیں گی, اپنی بد اخلاقیاں ختم کر دیں گی, جھوٹ ختم کر دیں گی, غیبت ختم کر دیں گی, منافق ختم کر دیں گی, رشوت لینا ختم کر دیں گی, لوگوں کو کمی وہ جاننا ختم کر دیں گی, ذلیل سمجھنا, کمزور سمجھنا, حقیر سمجھنا, یہ سب ختم کر دیں گی اللہ کے ڈر سے, اس دن تمام مخلوق کا ڈر نکل جائے گا. پھر اس میں کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہیں رہتا, صرف اللہ کا. اور اللہ کے ڈر کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس ڈر کی وجہ سے ہم تمام قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا سیدھے صراط المستقیم پر مستقل مزاجی سے چلتے چلے جاتے ہیں. اب جب دنیا کا ڈر آئے گا ہمارے دل میں, تو ہم تو مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل کریں, کیونکہ یہاں تو بغیر جھوٹ کے تو کام ہوتا نہیں ہے, بغیر ملاوٹ کے تو ہماری آمدنی میں اضافہ ہو نہیں سکتا, بغیر سود کے تو میری چھوٹی سی آمدنی میں گزارا ہو نہیں سکتا, رشوت کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہمارا اسلامی معاشرہ سب, اب صرف پاکستان نہیں, پاکستان تو ڈوبا ہوا ہے. میں نے تو وہاں باہر عرب ممالک میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے ان تمام برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, حد سے زیادہ. تو اس وقت اگر مجھے دیکھا جائے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہوں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہوں, کیوں کہ میں ان کے کہنے میں, ان کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی, میں ان سے نکل گئی ہوں. نہ لیبل تو میرے اوپر لگا ہوا ہے مسلمانی کا, لیکن میں متقی نہیں ہوں, پرہیزگار نہیں ہوں, میں مومن نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ میں منافق ہوں. آگے چلتے ہیں.
وأنتم تعلمون.
اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ, اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ.
ولا تلبسوا الحق, اللہ کہتا ہے حق کو باطل سے مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو, سچائی کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اللہ کہتا ہے تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. یعنی حق کو ہم جانتے ہیں کہ کیا حق ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارا حساب کتاب ہوگا, ہم قبر کا عذاب برحق ہے, اللہ کے پاس جائیں گے, جنت دوزخ ہے, یہ سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے عمل میں باطل کو شامل کر رہے ہیں. اب حق اور باطل, اللہ کہتا ہے حق کو باطل میں شامل کر. باطل کیا ہے؟ اللہ کے خلاف جو کام ہے وہ باطل ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے خلاف جو کام ہے وہ باطل ہے. اور حق کیا ہے؟ اللہ کی رضا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی جو گزارنا وہ حق ہے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے، موت بر حق ہے، زندگی حق ہے، سود اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ باتیں، یہ تمام چیزیں جو بھی اس کو سادہ الفاظوں میں کہے کہ گڑبڑ نہ کرے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اب ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم نے حق کو باطل سے ملا دیا ہے. ساری مسلمان امت سود کھا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بغیر رشوت کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اب ہم نے سچائی کو ہم نے باطل سے ملا دیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حق، جو حق ہے یعنی اللہ کا کہنا حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے، ہم اس کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں اور ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مسلمان رہے؟ اب سوال یہ نشان آتا ہے ہم پہ کہ ہم مسلمان رہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر ایک سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سود نہیں کھائیں. بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہے اس کو بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں، سیونگ میں پیسہ مت رکھیں. کسی کے پاس، کسی کے بزنس میں ایسا پیسہ نہ لگائیں جہاں آپ کو معین اس میں پیسہ آتا رہے. نہیں، نفع نقصان پہ کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے. اپنے کو بچائیں، جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، آپ کو اپنے کو حتی الامکان بچانا ہوگا. اسلامی ملکوں میں تو خاص طور سے ہمیں بچانا ہوگا، کیونکہ ہم اسلام کے نام پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سود کھا رہے ہیں. ہمیں انفرادی طور پہ، اگر حکومت نہیں کر رہی ہمیں اس کا نہیں، لیکن انفرادی طور پہ مجھے اپنے کو بچانا ہوگا ہر جگہ. آپ لوگوں دیکھ لیں کہ کس کس طریقے سے ہم باطل مال کھاتے ہیں، باطل اور جھوٹ. اب جھوٹ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تو منع کیا ہے، جھوٹ مت بولو. اب میں جھوٹ کو بول رہی ہوں حق سمجھ کے، کہ یہ میرا حق ہے، اپنا حق لینے کے لیے میں جھوٹ بول رہی ہوں. اپنی باتیں چھپانے کے لیے میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میں سچ بولوں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، سچ بولوں گی تو میری برائیاں سب کچھ سامنے آ جائیں گی. یہی ہے ہم میں، یہی ہے. سچ بولوں گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی ہے. ابھی سچ بولنے پہ مجھے کل پرسوں ہی کی بات ہے، مجھے اپنے گھر کے کسی فرد نے کہا کہ آپ خاندان میں بدنام ہیں. میں نے کہا کیوں، سچ بولتی ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو شیخ صاحب نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم سچ مت بولو. یہ مجھے تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مت چھپاؤ، کسی چیز کو مت چھپاؤ، جہاں ضرورت پڑے. اب جیسے اب ایک یہاں ایک نقطہ آیا میرے ذہن میں کہ کہیں گواہی دینی پڑے. ایک تو ہوتی ہے کوئی برائی ہم نے دیکھی، کسی کی قسم کی برائی دیکھی، اس پہ حکم ہمیں ہے کہ پردہ ڈالو. اب وہ برائی باہر آ گئی، عدالت میں چلی گئی، اب میں اس کی چشم دید گواہ ہوں اور مجھے عدالت میں بلایا گیا، تو اس وقت میں سچ بولوں گی. اس کے علاوہ مجھے اس پہ پردہ ڈالنا ہے، لیکن وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے مجھے پردہ نہیں ڈالنا ہوگا، مجھے سچ بولنا ہوگا اس میں، کیونکہ اس میں دو خاندان، دو فریق انوالو ہیں. تو اب وہاں آپ سچ بولیں گے. وہاں اگر آپ نے کسی کا لحاظ کیا کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے لیے جھوٹی گواہی دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی کو ہاتھ، زبان سے روکو، طاقت سے روکو، لیکن اگر نہیں روک تو دل میں برا جانو. لیکن اگر کوئی برائی دیکھو ایسی، مثلاً زنا دیکھو خاندان میں ہی میو، ہمیں پردہ ڈالنا ہے، اس کو پھیلانا نہیں. برائی کو پھیلانے کا حکم نہیں ہے. لوگوں کی باتیں ہم، کوئی ہم میرے خلاف بات کر، آپ کے خلاف کوئی بات کرے، مجھ سے آ کے کرے، اور میں اس کو چاروں طرف پھیلا دوں تو میں گناہ گار ہوں گی. مجھے نہیں اجازت کہ میں کوئی بات کو آگے پہنچاؤں، کسی بات کو، جب تک وہ شخص خود اجازت نہ دے کہ خیر آپ کہہ سکتی ہیں. لیکن ہر چیز جو جہاں جو بات ہو رہی ہے اس کو وہیں ختم ہونا چاہیے, آگے نہیں جانا, برائی کو نہیں پھیلانا چاہیے. اچھائی کو پھیلا سکتی ہیں, برائی کو نہیں پھیلانا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق سے باطل کو مت ملاؤ. اب سچ بولنا حق ہے, میں جھوٹ بول رہی ہوں, اب میں گڑ بٹ کر رہی ہوں, ملاوٹ کر رہی ہوں, ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے, اور اللہ کہتا ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا حق ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضمیر میں, انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا عنصر رکھ دیا ہے, اچھائی اور برائی کا عنصر رکھ دیا ہے. وہ ہر انسان پہچانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سب, چاہے وہ یہود ہے چاہے نصارہ ہے چاہے مشرک ہے, سب کو معلوم ہے کہ کیا حق ہے. اب ابو جہل کو معلوم نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قرآن حق ہے, لیکن اس نے ضد کی, ہر درمی, غرور, تکبر, اپنی انا کی وجہ سے اپنے کو تباہ و برباد کر دیا. سیم ایسی ہی چیز ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کے پاس تو طاقت تھی اللہ, اور اس کے پاس ایک پاور تھی, سب کچھ تھا, تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اڑ گیا. لیکن میرے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے, پاور بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں باطل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں, میں جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو, اور ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو ہم مصلحت کا لبادہ ہم نے پہنایا ہوا ہے کہ مصلحت ایسی ہے. نہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے مصلحت کی؟ کوئی آپ کو ذبح کر رہا ہے؟ مصلحت ہم نے کیا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو اس میں میری عزت چلی جائے گی, اس میں میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گی. تو اب میں نے غلطی کی ہے, میں تو اس کو چھپانے کے لیے میں جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اور پھر میری عادت بن جاتی ہے جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے, مجھے اللہ کو اگر میں نہیں سنوں گی, اللہ کو میں نہیں جانوں گی, اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانوں گی, تو میں مسلمان, میں مومن باقی نہیں رہ سکتی, میں مسلمان باقی نہیں رہ سکتی, میں مسلمان سے منافق کے دائرے میں آ جاؤں گی. تو منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے طرز عمل کو صحیح کروں, اپنی زبان کو, اپنی سوچ کو, اپنی نیت کو, ہر چیز کو صحیح کروں. نہیں تو بہت قبر بہت سخت ہے, اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کے چیزیں بتا رہا ہے. وہاں ہم کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا نہیں. آگے چلتے ہیں.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
اور نماز قائم رکھو اور زکات دو, اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو.
اچھا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اللہ کہتا نماز کا نظام. اب نماز پڑھنے کو نہیں کر رہا, نماز پڑھنا ہوتا تو عدد الصلات کہتے ہیں, یہاں اقیم الصلات, نماز کا نظام. اب نماز کا نظام کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے, پھر اس کے بعد با جماعت ہے, پھر اس کے بعد پاکی ہے, اخلاق کی پاکی, جگہ کی پاکی, ہر چیز, ڈسپلن ہے, ہمدردی ہے, عاجزی ہے, یونٹی ہے, یہ تمام چیزیں نماز کے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں کے گرد یہ نماز کا پورا نظام گھومتا ہے. اگر میں گھر میں نماز پڑھوں تو وہ عورتوں کا نہیں, مردوں کا مسجد میں جانا ضروری ہے. وہ گھر میں نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے کسی صورت. ہاں, اگر لاچار ہیں, مجبور ہیں, تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی. پھر جگہ کی پاکی, امام کی اطاعت. امام اگر وہ ایک دفعہ, اب پہلے تو امام دیکھ بھال کے کر کے امام مقرر کرنا چاہیے. اگر مقرر ہو گیا اور اس میں کوئی ایسی خامیاں ہیں جو امامت کے قابل نہیں تھی, لیکن اب اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی, اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی. اور اب آتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے 2.5% والی. یہ نظام ہے. ورکو مار راکین اور رکو کرنے کے والوں کے ساتھ رکو کرو, یعنی اطاعت جو کر رہے ہیں اللہ کے بندے جو اطاعت گزار ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. رکو کا مطلب ایک تو یہ نماز کا رکو ہے, لیکن ویسے بھی رکو کا مطلب جھک جانا, اللہ کے آگے جھک جانا, اللہ کے آگے سلنڈر کر لینا. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ رکو والوں کی طرح تم بھی رکو کرو, جیسے صحابہ نے اطاعت کی. ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جیسے وہ اطاعت کرتا ہے, اسی طرح مجھے بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے. تو ہماری مسلمان جو ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں, تو جب ہی ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں گے, نہیں تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان نقطوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.